سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار پیش رکھتا ہوں. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت تو میرا دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے. یہ صورت سے مراد تو اصل تو نامحرم عورتیں ہیں، نامحرم مرد ہیں، لیکن اس میں یہ بلیغ معنی میں ہے کہ جو بھی صورتحال اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، مثلا کوئی شادی کی تقریب ہے، وہاں منکرات ہوں، گناہ کا کام ہو رہا ہو، بے پردگی ہو یا اسراف ہو رہا ہو یا گانا بجانا ہو یا مووی بن رہی ہو، کوئی بھی گناہ کا کام ہو رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک صورتحال ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے ایسی صورت جو آپ سے غافل کر دے، آپ سے دور کر دے، آپ کی ناراضگی کا سبب ہو، تو اے اللہ ایسی صورت سے مجھے پناہ چاہیے آپ کی. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے میرا دل، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ والوں کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ کوئی دماغ کی کوشش اور محنت سے نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر الہام کرتے ہیں، اور اشعار جتنے بھی اللہ والوں کے ہیں وہ سب قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں. لہذا حدیث پاک میں ہے، مناجات مقبول کی دعا بھی ہے، سب پڑھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے ایسی دوری مانگی کہ اے اللہ مجھ میں اور گناہ میں ایسی دوری کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں دوری ہے. مشرق اور مغرب، یہ مشرق کہاں ہوتا ہے، مغرب کہاں ہوتا ہے، کتنا دور ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک راز اور بھی ہے کہ مشرق اور مغرب کبھی ملتے نہیں ہیں. اگر مشرق مغرب آپس میں مل جائیں تو نہ مشرق مشرق رہے گا نہ مغرب. غرض یہ کہ اس میں دو ایسی دوری مانگی گئی ہے کہ اللہ کبھی میں گناہ نہ کروں. اگرچہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا راستہ پھر توبہ ہے، لیکن ہمیں ایسی ہی دوری مانگنی چاہیے کہ اللہ اتنی دوری کر دے کہ گناہ میں اور ہم میں اتنا فاصلہ کر دے، گناہ کو ہم سے دور کر دے، ہم کو گناہ سے دور کر دے، کہ کبھی ہم آپ کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو ایک لمحہ بھی. اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. ایک شعر اور ہے نا درمیان میں, کسی کو یاد ہے؟ مولوی صاحب کچھ مدد نہیں کرنے والا کوئی یہاں اللہ کے سوا؟ اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے. کون سا طوفان؟ گناہوں کا طوفان, گناہوں کا سیلاب جو اس آج کل کے حالات میں ہر جگہ بے دینی ہے, دین سے دوری ہے, دین سے غفلت ہے اور نقالی ہے, غیروں کی نقالی. یہ دکھ کے ساتھ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر غیروں کی نقالی کا بہت مرض ہے, یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی غیروں کی نقالی ہے کہ غیروں نے کسی بات پہ احتجاج نے کیا تو یہاں پہ بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا, جلوس نکالنا شروع ہو گیا, جلسہ کرنا شروع کر دیا, نعرے بازی شروع کی اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر کے سمجھ لیا. نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جذبات ٹھنڈے ہو گئے اور شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کر لیا, بڑے تم نے نعرے لگائے ہیں, آج گلا خراب ہو گیا, ساری رات تم جاگے, ساری رات تم نے پریڈ کی اور اتنے میل تم نے واک کر لیے, تو بس یہ سب دین کا حق ادا ہو گیا, اب آرام سے سو, تم بڑے ہو گئے, باقی سب جو گھروں میں ہیں وہ سب حقیر ہو گئے تم سے, اپنے کو بڑا بھی بنا دیا, پٹی بھی پڑھا دی, اب آرام سے بیٹھو. یہاں تک کہ غیروں کی, یہ سب غیروں کے کام ہیں, غیروں کے طریقے ہیں, جلسے نکالنا, نعرے بازی کرنا, یہ کرنا. ایک حد تک تو ٹھیک ہے, انسان جوش میں آ جاتا ہے, غیرت ایمانی میں آتا ہے, لیکن اصل بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس طرف ہم لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے کتنے کاموں میں ملوث ہیں, کتنی ہم اللہ کو صبح شام ناراض کرتے ہیں. بعض لوگ ظاہری گناہ سے بچ جاتے ہیں, داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, تخنا کھول لیا, بہت اچھی بات ہے, مبارک ہے, یہ بھی ظاہر بھی بنانا ہے, نماز کی پابندی بھی کرنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, زکات بھی دینی ہے, سب کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر لیا الحمدللہ, بہت مبارک بات, لیکن ذرا تھوڑا مائنس تار بھی تو لگاؤ. صرف مثبت تار لگا دیا, پازیٹو تار لگا دیا یہاں مسجد کے اندر الیکٹریشین نے, اب وہ کہے کہ آپ کہیں کہ بھائی بجلی نہیں جل رہی, کیا بات ہے, روشنی نہیں ہو رہی, کہے گا بھائی یہ جب تک آپ نیگیٹو تار نہ لگوائیں گے جب تک یہ اب ملے گا نہیں, بلب روشن نہیں ہوگا, پنکھا نہیں چلے گا, کام نہیں بنے گا, آواز بھی, یہ مشین بھی کام نہیں کرے گی. تو ہم کہیں گے بھائی نیگیٹو تو نیگیٹو ہوتا ہے, منفی چیز ہے, اس کو کیا ضرورت ہے لگانے کی, کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی دونوں تار کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو ساتھ میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے ہیں. اور اگر بچ جاتے ہیں تو ظاہری نافرمانی سے بچ گئے, اپنا حال درست کر لیا, شریعت کے مطابق اپنا حلیہ کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی صورت شکل اللہ کے فضل سے بن گئی, لیکن باطن میں دل کے جو گناہ ہیں اس کی طرف مشکل ہے. جب تک کینسر اندر موجود ہوتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کینسر ایک مرض ہے جو خفیہ اندر ڈیولپ ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, اچانک ڈائگنوز ہوتا ہے کہ کینسر ہو گیا. تو پھر یہ روحانی بیماریاں بھی اسی طرح ہیں کہ اچانک خدا نخواستہ پتہ چلے, دنیا سے چلے گئے, پتہ چلے کہ اب یہ تو تمہاری روحانی بیماریاں ڈائگنوز ہو رہی ہیں, تمہارے اندر تکبر تھا, تم نے اصلاح کیوں نہیں کی, عجب تھا, تم نے کیوں اصلاح نہیں کی, تمہارے اندر حسد کا مرض تھا, کیوں اصلاح نہیں کی, بیجا غصہ تھا, بدگمانی کا مرض تھا, بدنگاہی کا مرض تھا. تو یہ گناہوں کا جو سیلاب ہے نا, یہ آیا ہوا ہے, ہر جگہ نفسا نفسی کا عالم ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں تھے اور دیکھا کہ ایک نوجوان بہت آنسوؤں سے رو رہا ہے، بہت گریا گزاری کر رہا ہے، خشیت کے ساتھ رو رہا ہے، بڑا رشک آیا ان کو. لیکن تھوڑی دیر میں ایک بزرگ اٹھے جن کو کم نظر آتا تھا، جیسے ان کو ٹھوکر لگی وہ نوجوان نے ان کو اٹھ کے کچھ کچھ کہنا شروع کر دیا. حضرت جنید بغدادی، راستہ ہمارا کیا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اور اوپر سے کسی بڑھیا نے ان کے اوپر راکھ پھینک دی، جلی ہوئی راکھ. جیسے سر پہ وہ گری، فرمایا الحمدللہ. ارے مریدین بھی ساتھ تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، ہمارے پیر کے اوپر جلی ہوئی راکھ پھیر دی، اتنے بڑے اللہ والے تھے. کہ تو عرض کیا کہ حضرت یہ آپ حکم دیں، اس عورت کو ہم پکڑ کے، چوٹی سے پکڑ کے چھپکلی کی طرح چپکا دیں دیوار سے، بہت غصہ آتا ہے بعض مریدوں کو. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے تو ہم کو چھوڑ دو، ہمارا راستہ تو صبر کا راستہ ہے، صبر کا راستہ ہے. خاموش ہو گئے. پوچھا اچھا حضرت یہ بتلائیے کہ آپ نے اس موقع پہ الحمدللہ کا کون سا موقع ہے، آپ نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا، تعریف کیوں؟ فرمایا کہ بھائی جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر اللہ نے راکھ برسا دی، تو یہ کرم نہیں ہوا میرے اوپر. اتنا اپنے کو حقیر سمجھتے تھے، کتنے بڑے اللہ والے. تو یہ راستہ ہے ہمارا صبر کا، کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، ایزا پہنچائے، تو ہم اس پہ صبر کریں، خاموش رہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو دو آدمی آپس میں گتھم گتھا ہوئے لڑ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. تو ان دونوں کو چھڑایا اور فرمایا کہ تم مجھے 1000 گالیاں دو، مجھ سے ایک گالی بھی نہیں سنو گے. کچھ اس انداز میں انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں ان کے پیر پہ گر پڑے، صلح بھی کر لی اور آئندہ کے لیے وعدہ بھی کر لیا کہ اب ہم غصہ نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہ صبر کا راستہ ہے. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے، ذرا کسی نے کچھ تکلیف پہنچاتی بس فوراً یہ جو 32 دانتوں کے اندر جو زبان ہے، یہ دانتوں سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں بک بک کرنے لگتی ہے. اور جو کچھ ہم نے نور کمایا ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے سے، سبحان اللہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے، تلاوت سے، سب کا سب ضائع ہو گیا. نور تو باقی رہتا ہے لیکن اس کو ظلمت اس کے اوپر غالب آ گئی ہے. نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں لیکن گناہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. گناہ بڑھ گئے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. یہ ہوتا ہے، ہماری زبان سے ایسی تیزی سے گناہ صادر ہوتے ہیں، ایسی تیزی سے نیکیاں ہماری ضائع ہوتی ہیں. یہ زبان 20 آفتیں ہیں زبان کی، 20 یعنی 20 طریقے سے زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، جس میں غیبت بھی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں تانا زنی بھی ہے، اور اس میں بدگمانی کی وجہ سے جو کچھ آدمی ایک دوسرے کو کہہ دیتا ہے وہ بھی ہے، اور اس میں پوش بات بھی ہے، اس میں گالم گلوچ بھی ہے، اس میں گانا بجانا بھی ہے، اور اس میں اور بہت سی بیماریاں ہیں. تو ایک زبان ہی کی اسلام ہم نہیں کر پاتے، لڑ لیتے ہیں، پیر سے بیچ بھی ہیں، مرید بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اپنی حالات کی اطلاع کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بھائی اپنے شیخ کو اطلاع کریں کہ ہمیں غصہ، مزاج میں غصہ ہے اور ہم کو جو ہے وہ یہ عادت ہے، گھر جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں، بد نگاہی کی عادت ہے، بدگمانی کی عادت ہے. بدگمانی کا مرض تو اس قدر بھرا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ لاکھ میں چند لوگ ہوں گے جو بدگمانی سے بچتے ہوں گے. ذرا ذرا سی بات پہ گھروں کے اندر بدگمانی، خواتین کی آپس میں بدگمانی، ساس بہو کی بدگمانی، نند بھاوج کی بدگمانی، بھائی بھائی سے بدگمان ہے، بیٹا باپ سے بدگمان ہے، اور شاگرد استاد سے بدگمان ہے. کیا ملے گا ایسے شاگرد کو جو استاد سے بدگمان ہوگا، بتائیے مولانا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، محروم رہے گا. جو استاد کا ادب نہیں کرتا وہ محروم رہتا ہے، بے ادب محروم از فضل رب. اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب. بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، اور علم جو ہے اللہ کے فضل ہی سے ملتا ہے. جب ہم نے اللہ کے فضل کا دروازہ ہی بند کر دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ نمبروں سے پاس ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر تو آپ لے سکتے ہیں، ٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آپ کے نمبر نہیں بنیں گے. اللہ کے یہاں آپ کا نمبر خدا نخواستہ زیرو ہے, زیرو. تو ایسی کامیابی سے کیا فائدہ, اپنے کو دھوکہ دینا ہے. آدمی قیمتی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک قیمتی ہے. ہاں اگر مخلوق میں مان لیا کہ آپ کی بڑی واہ واہ ہے, بڑی چودراہٹ ہے, بڑے لوگ آپ کے واہ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد آپ نے کس کو منہ دکھانا ہے؟ مخلوق تو ساری مر جائے گی, ہم بھی مر جائیں گے, جو واہ واہ کر رہے ہیں وہ بھی مر جائیں گے, سب زبانیں بند ہو جائیں گی. اللہ کے آگے ہم جائیں گے, وہاں ہماری قیمت ہوگی, تب وہ ہمارے کام کی ہے میرے دوست. تو اپنے دل کو ہم نے بنانا ہے, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. تو چونکہ اندرونی مرض انسان کو نظر نہیں آتا, اس لیے اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. تو تصوف میں اسی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی ہم نے ظاہر اپنا بنا لیا, اب ذرا اپنے باطن کی محنت کرو, باطن کے اوپر محنت کرو, دل کے اوپر محنت کرو, کہ اپنے دل سے ہم تکبر کو ہٹائیں, اپنے آپ کو مٹائیں. مٹنے سے اللہ ملتا ہے. جتنا انسان مٹتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے. اور جو آدمی اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت لے کر اس دنیا سے نہیں گیا میرے دوستو, وہ بڑا محروم جاتا ہے. اس لیے یہ گناہوں کا جو سیلاب ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے, نہ ظاہر بنا ہوا ہے نہ باطن بنا ہوا ہے, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے, نفرتیں اور غصہ, آئے دن کی گالم گلوچ اور جھگڑے, نہ چاقیاں, دھوکے بازیاں, فریب کاریاں, یہ سب چیزیں. ایمان مضبوط نہ ہوگا دھوکہ دے کے مال بیچے گا, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. آئے مال ہے, اس کو دھوکہ دے کے کسی طرح کاٹ لو, اس کو کل کی کل دیکھی جائے گی, آج تو مال بناؤ. لیکن ایمان بنا ہوا ہوگا, دل بنا ہوا ہوگا, اللہ کا خوف دل میں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا حال تھا. پیسے کے لالچی نہیں تھے, وہ جنت کے لالچی تھے, جنت کے حریص تھے, اللہ کی رضا کے حریص تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کسی طرح. تو باہر کے لوگ گاہک آئے دکان پر اور سودا دیکھا انہوں نے اور دام طے کیے, جب لینے کے لیے لینے لگے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں, یہی سودا سامنے والی دکان پر ہے, وہاں سے آپ جا کے لے لیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی, ہم آپ سے خرید رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے لے لو. کہا بھائی بات یہ ہے کہ صبح سے میں نے تو بہت سارا اچھا خاصا سودا بیچ لیا ہے, اچھا خاصا نفع کما لیا ہے, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے میرا بھائی جو ہے خالی بیٹھا ہے, اس کی بکری نہیں ہوئی, آپ اس سے لے لیں. ایسے اخلاق یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوئے ہوں. مہمان گھر کے اندر آیا اور مہمان کے لیے کھانا نہیں ہے, معمولی سا کھانا ہے جس سے بمشکل دو آدمی پیٹ نہیں بھر سکتے. تو آپس میں میاں بیوی نے کیا طے کیا کہ بھائی جب کھانا شروع ہو, مہمان آئے, کھانا رکھے, تو ایسا کرنا تم چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے آ کر اس کو بجھا دینا, اور ہم دونوں جو ہے اندھیرے میں ایسے ہاتھ اور منہ چلاتے رہیں گے جس سے مہمان کو یہ ہوگا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, لیکن ہم کھائیں گے نہیں, مہمان کو کھانے دیں گے. بچوں کو سلا دیا, وہ بھوکے تھے بچے, بھوکے بچوں کو سلا دیا. آج ایک ہم میں سے کسی کا جگر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیں. ان کا ایمان بن گیا تھا, ان کا دل بن چکا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی برکت سے ان کا دل بن چکا تھا. تو کیا کیا انہوں نے, چراغ گل کر دیا بہانے سے اور خود منہ چلانے لگے, اور مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, دیرے میں پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی, الہام فرمایا کہ دیکھو کہ میں ان بدنوں سے راضی ہو گیا. یہ ہوتی ہے میرے دوستو, یہ ہے ایمان کی دولت اور ایمان کی قوت. اس قوت کی برکت سے فتح ہوتی ہے, وہ فتح ہوتی ہے. زمین پہ قبضہ کرنے کا نام فتح نہیں ہے, دشمن کو دھکیل دینے کا نام فتح نہیں ہے. فتح یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سر سے لے کر پیر تک 100% دین کو لاگو کر دیں, یہ فتح ہے میرے دوستو. یہ ہے کامیابی, یہ ہے کامرانی. ورنہ ہم جس کامیابی اور جس چیز کو کامیابی اور کامرانی سمجھتے ہیں وہ دھوکہ ہے, وہ غیروں کی نقالی ہے. اگر آج مسلمان پورے دین پر عمل کرنے والا ہو جائے, ظاہری گناہوں کو چھوڑنے والا بھی, باطنی گناہوں کو چھوڑنے والا بھی, تکلیف ہوتی ہے تکلیف اٹھائے, قربانی دینی پڑتی ہے, نقصان اٹھانا پڑتا ہے, لیکن پھر خدا تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں, اپنے فضل و رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے بھائی اتنا بڑا زمانہ خراب چلا جا رہا ہے, اتنے زمانے کے اندر جو میں نے ابھی عرض کیا کہ طوفان ہے, گناہوں کا طوفان ہے, بھلا ہم اکیلے اگر صحیح ہو جائیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو بھائی دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا تو پھر کون صحیح ہوگا. ہر آدمی سوچے کہ بھائی کوئی ٹھیک ہو یا نہ ہو مجھے ٹھیک ہونا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے, کامیابی حاصل ہو جائے. جو شہید ہو گئے وہ کیا ناکام ہوئے؟ کیوں بھائی بتاؤ, وہ ناکام ہوئے, وہ تو کامران کامیاب ہو گئے, ان کی تو گارنٹی ہو گئی. ارے بھائی جتنے مجاہدین ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, جب وہ شہید ہوتے ہیں ہونے لگتے ہیں وہ نعرہ مارتے ہیں فزت برب کعبہ, میں تو کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ تو یقینی طور پر خدا کے فضل سے کامیاب ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, چاہے مجبور ہو کے بے کس ہو کے شہید ہوا, چاہے لڑتے ہوئے شہید ہوا, وہ تو کامیاب ہو گیا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فتح و کامرانی کیا چیز ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم مسلمان غلبہ پالیں دوسری قوتوں پر, باطل قوتوں پر, یہ فتح و کامرانی. اگر یہ پایا یا نہ پایا لیکن خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے, وہاں جو حساب کتاب ہوگا اس کو ہم کیا جواب دیں گے, اس مالک کو ہم کیا جواب دیں گے. لیکن افسوس کہ ہم میں سے الا ماشاءاللہ کسی کو اپنے باطن بنانے کی صحیح معنوں میں فکر نہیں ہے کہ اے میرے شیخ میرے اندر تکبر کا مرض معلوم ہوتا ہے, میں لڑ لیتا ہوں, میں غصہ کر لیتا ہوں, میں لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں, میں لوگوں کے عیوب دیکھنے کا مرض میرے اندر ہے, میرے اندر لوگوں کے عیوب دیکھنے کا مرض ہے. باہما کا ذوق آگہی ہائے رے پستی ہے بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. لوگوں کے عیوب چننا, ان کو بیان کرنا, دیکھو فلاں یہ کرتا ہے, آج کل یہ ہو رہا ہے, آج کل یہ ہو رہا ہے, بس یہی ہر ایک کے زبان پہ ہے. اپنی خبر ہی نہیں ہے کہ میرے شیخ میرے اندر عیب دیکھنے کی بیماری ہے, دوسروں کا عیب دیکھ کے میں اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہوں, لڑ جاتا ہوں, استاد سے لڑ جاتا ہوں, باپ سے لڑ جاتا ہوں, بیوی سے لڑ جاتا ہوں, بچوں سے بچوں کی پٹائی کر ڈالتا ہوں. بچوں کی پٹائی کرنے سے کیا ہوگا, بچے اور ٹھیٹ اور نافرمان ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچتے ہیں پھر وہ بغاوت پہ آ جاتے ہیں, پھر باپ ماں باپ چکرا جاتے ہیں کہ کیا ہوا, ابھی تک تو ہمارے ڈنڈے میں یہ قابو میں تھا, اب یہ ڈنڈے کے بھی قابو نہیں آتا, کیونکہ ڈنڈے کھا کھا کے پٹ پٹ کے وہ اور مضبوط ہو گیا, قابو آپ کے قابو سے بھی وہ نکل گیا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت پہ کتابیں بھی ہیں, شیخ سے پوچھ کر وہ کتاب لیں, اس کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, شیخ سے مشورہ کریں, مگر نہیں بس بیان سنا چلے گئے. بھائی ہر بات بیان میں تو نہیں بتائی جا سکتی, اور ہر بات بیان میں سب بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتی, تو سوال کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن بس بیان سن کے سننی ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, بس سن ہو جاتے ہیں, اس طرح اصلاح ہوتی نہیں. اور جو ہم اصلاح نہیں کریں گے اپنی تو پھر بڑی پریشانی ہے آگے. دنیا میں بھی اسی لیے پریشانی آ رہی ہے, دین سے دوری کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, پٹ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حال پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے, اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے.
اللہ کے فضل کے بغیر کوئی آدمی نہ تو نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ,
نہیں ہے کسی نیکی کی طاقت اور نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد سے. جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو آدمی نماز کو بھی قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئے. اللہ پہلے اپنے بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر اس کے قدم اللہ کی طرف اٹھتے ہیں. ہاں میرے قدم بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تب کام بنتا ہے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. چھڑی نہیں لایا, چھڑی کہاں ہے چھڑی؟ اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے, اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے, اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. درد محبت کیا ہے؟ درد محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. ہم ہر گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھا لیں لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں. کیوں؟ اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت میں جس کی محبت دل میں ہوتی ہے بندہ اس کا مطیع رہتا ہے. دیکھو چھوٹا بچہ ہے, بعض لوگ اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں جو فرمائش کرتے ہیں فوراً کھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, لاؤ پوری کرو. ہے تو یہ عادت بگاڑنے والی بات ہے. بچوں کا اتنا لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, ہر فرمائش پوری نہیں کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے, اپنی جیب دیکھنا چاہیے, ذرا تھوڑا اہتمام سے رہنا چاہیے. تو لیکن کیا ہے کہ بچے کی, چھوٹے بچے کی محبت ہوتی ہے تو آدمی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے, لاؤ بھائی اس نے چپس مانگا چپس دلانے چلے گئے, مجھے ابا مجھے چکر کھلا کے لاؤ, وہ چکر کھلا کے لا رہے ہیں. تو یہ محبت کی وجہ سے. کیوں گھڑی دیکھتا ہے نور البشر؟ گھڑی کیوں دیکھتا ہے؟ ایک لگاؤں گا چھڑی ہے میرے پاس, یہ خبردار جو کسی نے جھڑی دیکھی, ایک چھڑی لگ جائے گی. گھڑی مت دیکھنا, چھڑی لگ جائے گی. گھڑی کوئی نہیں دیکھے, مجھے بہت غصہ آنے لگتا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ میں سب دیکھتا رہتا ہوں کون گھڑی دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس پہلو بدل رہا ہے. جاؤ جانا ہے تو, دیر ہو رہی ہے تو جاؤ. ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ درد محبت جاگ رہا ہے آج کا. تو درد محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت اتنی ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں, جو میرے ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں کہ مطلب کیا جو میرے ہیں میرے اپنے ہیں غیر نہیں ہیں میرے ہیں والذین آمنوا کا کیا مطلب کہ یہ غیر نہیں ہیں میرے ہیں جو ایمان لائے وہ میرے ہو گئے اشد حب اللہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ مجھ سے اشد محبت کرو اشارہ دیا ہے کہ جو میرے ہیں مجھ سے میرے خاص ہیں مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ مجھ سے تھوڑی محبت نہیں زیادہ محبت نہیں اشد محبت رکھتے ہیں اشد تو حب اللہ اللہ کی محبت ان میں اشد ہے بیوی کی محبت بھی رکھتے ہیں بچوں کی محبت بھی رکھتے ہیں ماں باپ کی محبت بھی رکھتے ہیں مال کی محبت بھی رکھتے ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال کی محبت اگر شدید بھی ہو تو جائز ہے بیوی کی محبت شدید بھی ہو جائز بچوں کی محبت شدید ہو جائز جتنی حلال نعمتیں ہیں جائز نعمتیں ہیں ان کی محبت شدید ہونا بھی جائز ہے لیکن اشد محبت اللہ کی ہو اشد محبت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے اور اشد محبت کی علامت کیا ہے کہ جہاں اللہ کا شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں کسی بڑے سے بڑے رشتے کی وہ رعایت نہ کرے بڑی سے بڑی دوستی کی گہری سے گہری دوستی کی وہ رعایت نہ کرے بلکہ اللہ کا حکم مانے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت شدید نہیں اشد ہے سمجھ گئے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے جب یہ محبت ہمارے دل میں غالب ہو جائے گی اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی اشد ہو جائے گی پھر جو ہے ہمارا کام بنے گا تب ہمارا ایمان کامل ہوگا یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ یہ درد محبت کامل کر دے چاہیے درد محبت کہ نہیں کامل محبت چاہیے یا ناقص محبت چاہیے کامل محبت چاہیے کامل محبت سے کام بنے گا اشد محبت سے کام بنے گا اس کے لیے دل کی صفائی کرنی ہے دل سے تمام غیر کو نکالنا ہے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر میری بیوی کو تکلیف ہے اس کو دوا کی ضرورت ہے اب مجھے دوا لانی ہے اور میرے باپ کو خدمت کی ضرورت ہے مجھے خدمت کرنی ہے دل میرا نہیں چاہ رہا لیکن اے اللہ آپ کا حکم ہے آپ کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے اور ماں باپ جس سے راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں تو اے اللہ میری تو مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو بس آپ کا حکم اس وقت یہ ہے کہ آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ان کے ہاتھ پیر دباؤ ان کی جی حضوری کرو ان کے لیے جو ہے جو کچھ ہو سکے تم سے ان پر خرچ کرو تو یہ اللہ آپ کا حکم ہے جی نہیں چاہ رہا لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے آپ کو راضی کرنا ہے اب میں یہی کروں گا اسی طرح بچوں کے ساتھ معاملہ اسی طرح کاروبار میں لین دین میں معاملہ کہ بھائی میں تھان بیچ رہا ہوں کپڑے کا مجھے معلوم ہے اس کے اندر ایک عیب ہے اب گاہک آیا ہم نے اتنی فنکاری سے اس کو کپڑا نکال کے یوں پھیلا ہے دیکھو جناب کیسا پیارا بہترین کپڑا ہے ہاتھ ملو ململ کی طرح ملائم ڈھاکے کی جیسی ململ ہے یہ لیکن معلوم ہے اندر اندر چور ہے کہ اس میں عیب ہے کہیں وہ دیکھ نہ لے اور اس بیچارے نے دیکھا صوفی صاحب ہیں ٹوپی داڑھی ہے اب یہ کہاں دھوکہ دیں گے چلو بھائی فٹافٹ لے لو مال لے لیا وہاں جا کے دیکھا انا للہ وانا الیہ راجعون یہ تو صوفی نہیں یہ تو کوفی نکلا ظالم اس نے ایسا دھوکہ دیا خبردار آئندہ وہاں مت جانا بھائی دیکھو فلاں صوفی صاحب ہے لیکن اس کے پاس مت جانا بڑا مکار ہے فریبی کیا فائدہ ہوا بھائی دس آدمی کو وہ کہہ بھی دے گا اسی لیے دھوکے باز کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی دھوکے بازی میں برکت نہیں ہوتی تو غرض یہ کہ اپنے دل کو بنانا ہے بھائی کہ نہیں تو اس کے لیے کسی پیر کو پکڑو اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے اور پیر کو اپنی حالات کی اطلاع کرو اپنے عیبوں کی اطلاع کریں ہم میں بھی اپنے شیخ کو اطلاع کروں ہم سب اطلاع کریں ہم سب کو ضرورت ہے اسلام کی تو یہ درد دل ایسے ہی نہیں مل جاتا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ
کچھ نہ پوچھو. دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل دیکھو اس میں ہر خاص اور عام شامل ہے. کوئی عالم ہو, کوئی شیخ الحدیث کیوں نہ ہو گیا ہو, اس کو بھی پیر کی ضرورت ہے, اس کو بھی رہنما کی ضرورت ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کتنے بھی بڑے تم محدث ہو جاؤ, کتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ جاؤ, لیکن ہمیشہ اپنے سر پر کسی بڑے کا ہاتھ رکھنا, ورنہ شیطان راستہ مار جاتا ہے, تکبر سکھلا دیتا ہے کہ میرے اتنے مرید ہو گئے, اتنے شاگرد ہو گئے, اتنا بڑا مدرسہ ہو گیا, خوب چل رہا ہے, واہ واہ ہو رہی ہے, بس دل میں بڑائی آ گئی اور معاملہ ہلاکت پہ پہنچ گیا, ہلاک ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتے تھے ہمارے خود حضرت, ہمارے رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل رہا ساری زندگی کہ حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ کس سے بیعت رہے. حضرت کے وصال کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحم اللہ سے بیعت ہوئے, آخر عمر تک حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحم اللہ سے بیعت ہوئے. تو یہ اپنے سر پر کسی کو بڑا رکھو جس سے مناسبت ہو, جس سے فائدہ ہو, لیکن اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے, ورنہ دل کے اندر یہ کانٹے اور یہ پتھر کنکر روڑے ہمیں پھنسوا دیں گے قیامت کے دن. میرے دوستوں کام بنے گا نہیں, اور اس میں اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. دل سے جب تک غیر نہیں نکلے گا اللہ کی محبت نہیں آتی. تو دل کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. ایک بزرگ نے خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی آپ نے جو خانقاہ تھانہ بھون سے جو دولت حاصل کی ہے وہ ہمیں بھی دے دیں, ہمیں بھی دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسی مفت میں تھوڑی ملتی ہیں. ہاں فرمایا کہ میں یہ نہیں ملی ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون. ہم نے شیخ کی ڈانٹ بھی کھائی ہے. خواجہ صاحب کو ڈپٹی کلیکٹر ہونے کے باوجود, اتنی بڑی پوسٹ ہونے کے باوجود, اتنے عزیز, ان کا نام بھی عزیز الحسن تھا اور حضرت تھانوی کے کو بڑے عزیز تھے وہ, اس لیے کہ اصلاح میں بڑے مخلص تھے اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دی اور اتنی محبت کرتے تھے حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اور عقل اور سمجھ بھی تو اللہ تعالیٰ دے, محبت کے طریقے آداب بھی تو دے, قیمت بھی تو دے شیخ کی. یہاں تو شیخ کو کنکر پتھر سمجھ لیتے ہیں, شیخ کو قیمت بھی تو دیں. دیکھو کانپور سے تھانہ بھون ٹرین میں حاضر ہوئے, ٹرین میں چھٹی تھی, صبح چلے کانپور سے اور پہنچے تھانہ بھون. تھانہ بھون کے اسٹیشن پر نکل کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ حضرت والا کچھ لکھ رہے ہیں, کوئی کتاب یا کوئی ملفوظ یا کوئی خط کا جواب, کچھ تحریر فرما رہے ہیں. کھڑکی میں سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپسی کی ٹرین تھی ان کی, کیونکہ ایک دن کی چھٹی تھی. صبح سفر میں اتنا وقت گزر گیا اور تھوڑی دیر ان کی زیارت کرنے کے بعد دوسری ٹرین واپسی کانپور جانا ہے. اتنی دیر کے لیے وہ حاضر ہوئے اور شیخ کو دیکھتے رہے اور عرض کیا کہ شیخ کو تو میں دیکھ رہا ہوں, شیخ مجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں آیا ہوں یہاں. مجھے شیخ تو مقصود نہیں ہوتا, اللہ مقصود ہے, تو میں اللہ کے لیے آیا ہوں, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اپنے شیخ کے پاس آیا ہوں. تھوڑی دیر زیارت کر کے اطلاع بھی نہیں کی, کیونکہ شیخ کا یہ ادب ہے, مجلس کا یہ ادب ہے. یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں, بس اتنا سیکھا ہے نماز روزہ تسبیح عمرہ, اتنا سیکھا ہے ہم نے, آداب تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. ادب یہی ہے کہ بھائی کوئی آدمی کسی مطالعے میں مشغول ہو, کسی گفتگو اہم گفتگو کر رہا ہے یا کوئی چیز لکھ رہا ہے, تو اس وقت اس کو نہ سلام کرے نہ اس کی توجہ بٹائے, بلکہ وہاں بیٹھ رہے, ادب سے بیٹھا رہے, اور جب وہ شخص متوجہ ہو پھر اس سے بات کرے, پوچھے کہ بھائی السلام علیکم, کیا بات ہے, کیسے آئے, اب آپ بات کریں. تو شیخ کا یہ ادب انہوں نے کر کے دکھلا دیا کہ انہوں نے شیخ کو دیکھا, دیکھتے رہے. یہ احسان نہیں جتایا کہ میرے شیخ میں کانپور سے آیا ہوں تمہارے لیے, احسان نہیں جتایا, بلکہ شیخ کا احسان مانا, اللہ کا احسان مانا کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے میں نے اپنے شیخ کی زیارت کر لی. شیخ کو دیکھنا, حدیث میں آتا ہے کہ عالم بعمل کو دیکھنا عبادت ہے, اور عالم بعمل کو دیکھنا، اللہ والے کو دیکھنا، اللہ مل جاتا ہے۔ تو احسان نہیں جتلا ہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، اکڑتے وکڑتے نہیں آیا، نہ کرتے ہوئے گئے، اطلاع بھی نہیں کی شیخ کو۔ ظاہر ہے کہ جب شیخ فارغ ہوں گے تو کوئی نہ کوئی عرض کرے گا کہ حضرت خواجہ صاحب آئے تھے اور آپ کو زیارت کر کے چلے گئے، تو شیخ کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی کہ اتنی دور سے آیا، میری زیارت کی اور میرے ادب کی خاطر مجھ کو اطلاع بھی نہیں کی، آ کر چلا گیا۔ یہ ہے آداب ہمارے دین میں سکھلائے ہوئے۔ غرض یہ کہ فرمایا کہ میں یہ نہیں ملی ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں ہے۔ میں نے ڈانٹ بھی کھائی ہے، مجھے خانقاہ سے بھی نکالا گیا ہے، لیکن انہوں نے نکالا، میں نکلا نہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ آج ذرا کچھ 19-20 بات کہہ دو کسی مرید کو، منہ آج کل کی جو نخرے والی دلہن ہوتی ہے نا، اس کی طرح منہ کھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، مرید ناراض ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں کہ شیخ نے ڈانٹ دیا، چار آدمیوں کے سامنے کچھ کہہ دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا آصف صاحب برطانیہ میں، ہمارے حضرت کے خلیفہ، وہ ہنستے ہوئے فرما رہے تھے کہ آج کل تو مریدوں کو پک اپ اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی نہیں دینی پڑتی ہے، ورنہ مریدوں کے اتنے نخرے ہیں آتے نہیں ہیں، پک اینڈ ڈراپ بھی کرنا پڑتا ہے، بلانا بھی پڑتا ہے، چائے بھی پلانی پڑتی ہے، واپس بھی بھیجنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ظالم لوگ آتے ہیں۔ اس لیے کہ اپنی اصلاح کی اب وہ طلب نہیں رہی، اللہ کی طلب نہیں رہی، اللہ کی محبت کی قیمت نہیں ہے ہمارے اندر۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی قیمت ڈال دے، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نکال دیا، خانقاہ سے نکال دیا، جائیے خواجہ صاحب آپ بہت بولتے ہیں، آپ بہت بولتے ہیں، آپ نکل جائیے خانقاہ سے۔ اب خواجہ صاحب نے نہیں کہا تھا میں ڈپٹی کلیکٹر ہوں، میں آپ کا اتنا محبوب مرید ہوں، آپ مجھے کیوں نکال رہے ہیں، میں نہیں نکلوں گا۔ فوراً تعمیل کی، حکم کی، فوراً باہر نکل گئے، لیکن ڈپٹی کلیکٹر ہونے کے باوجود فٹ پاتھ پہ اپنا بستر ڈال دیا، فٹ پاتھ پہ اپنا بستر ڈال دیا، میونسپل کے ملازم تھے، اور ایک پرچی پہ شعر لکھ کے بھیج دیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو۔ شعر کیا لکھ کے بھیجا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ مجھے نکال دیا انہوں نے، نکالنے کی حکومت ان کی ہے، نہ نکلنے کی حکومت میری ہے۔ میونسپل سے مجھے وہ نہیں نکال سکتے، فٹ پاتھ سے مجھے دھکا نہیں دے سکتے، خانقاہ پہ ان کا حکم چلتا ہے، خانقاہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا، مگر میں وہ مرید نہیں ہوں جو منہ پھلا کے بیٹھ جائے کہ خواہ شیخ نے ہمیں کیوں نکال دیا۔ دیکھو کیسے کیسے مٹایا اپنے آپ کو، فٹ پاتھ سے بستر، ڈپٹی کلیکٹر نے فٹ پاتھ سے بستر ڈالا ہوا ہے، کس لیے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں۔ تو یہ شعر لکھ کے بھیجا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، میری حکومت ہے یہاں میونسپل کا، میں آدمی ہوں، میں چاہوں کو یہاں جب تک رہ سکتا ہوں۔ اب خواجہ صاحب کے شعر پہ حکیم الامت کتنا خوش ہو گئے، اور فوراً پھر ان کو اندر بلا لیا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ تھوڑی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ روٹ جائیں، منہ پھلا دیں اور آنا چھوڑ دیں۔ تو غرض یہ کہ میرے دوستو، اپنے دل کو بنانے کی محنت کرنی ہے، اور دل میں جو امراض ہیں روحانی، یہ امراض روحانی کا مرکز، یہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ وہ والے روحانی امراض نہیں ہیں، جنات نکالنے والے نہیں ہیں۔ اب تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ انسان اتنی بدعمالیاں اور ایسے ایسے حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ ایک جن ایک عامل کے پاس گیا کہ میرے اوپر انسان چڑھ گیا ہے، کیا تم انسان اتار سکتے ہو؟ اب یہ الٹا معاملہ تو بہت بڑھ گئے ہیں آگے، یہ ہماری جاہلیت کے۔ تو غرض یہ کہ میرے دوستو، اپنے دل کو ہم نے بنانا ہے، اور اس سے تکبر اور عجب اور بدگمانی اور بدنگاہی اور حسد اور کینہ اور غیبت اور جھوٹ، یہ سب امراض روحانی ہیں، اس کی صفائی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کی صفائی کرنے کی کب محنت کریں گے؟ قبر میں جانے کے بعد بہت فرصت ہوگی نہ؟ بہت فرصت ہوگی، کتابیں کچھ لے جائیں گے، اور کچھ نہیں تو اپنے شیخ کو بھی کفن میں ڈال کے لے جائیں گے، وہاں کرا لیں گے اصلاح۔ بھائی ابھی وقت ہے، ظالم ابھی ہے، فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کر سنبھل گیا۔ ہم ابھی سنبھل جائیں، اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر لیں، جو حالات دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں بڑے پریشان کن، بڑے مہلک ہیں۔ میرے دوستو، روئے گا بھی ان کے لیے وہی جس کا دل بنا ہوا ہوگا۔ ہاں، ہر آدمی روتا نہیں ہے، بات تو کر لیتا ہے، زبان تو چلاتا ہے، لیکن روئے گا بھی وہی جس کا دل بنا ہوا ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے روئے گا وہی جس کا دل بنا ہوا ہوگا۔ یہ بائیکاٹ کرنے سے کامیابی نہیں ہوگی، میں منع نہیں کرتا، آپ جو جی چاہے کریں، لیکن بائیکاٹ کرنے سے کامیابی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے بائیکاٹ نہیں کیے، صحابہ نے جلوس نہیں نکالے، صحابہ نے جلسے نہیں کیے، صحابہ نے نعرے بازی نہیں کی، صحابہ نے کام کیا، کام سنتوں کو اختیار کیا، اخلاق کو اختیار کیا، اچھے اخلاق کو اختیار کیا، اور پھر کام کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے، دین کی دولت کی وجہ سے، ایمانی قوت کی وجہ سے 313 کو اللہ نے ہزاروں پر فتح دے دی۔ دین کی دولت ہے اصلی چیز۔ اس لیے تمام حضرات پکا ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ تمام مرد پکا فیصلہ کر لیں، جن کے داڑھی ہے ایک مٹھی تینوں طرف سے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر استقامت مانگیں کہ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے شیطان ہم کو بہکا دے۔ اللہم انی اعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان کوئی مکر و فریب، دھوکے بازی میری موت کے وقت کر دے، ایسا نہ ہو۔ دیکھو، نبی سے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا، نبی تو بخشے بخشائے ہیں۔ ہم امت کے لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ شیطان ایسا بھی کر دیتا ہے، عین موت کے وقت ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، اللہ کو چاہا، لیکن موت کے وقت آ کر شیطان نے گڑبڑ ڈال دی۔ تو اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت میرا کیا کرایا سب پہ وہ پانی نہ پھیر دیں۔ ایسا ہو چکا ہے، لیکن انہی لوگوں کو ہو چکا ہے جن کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی، تکبر کا مرض تھا، یا عجب کا مرض تھا، یا حسد کا مرض تھا، صفائی نہیں کی، جان بوجھ کر صفائی نہیں کی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ شیطان گڑبڑ ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے اپنے ایمان کو بنانا ہے اور خدا تعالیٰ سے مانگنا ہے، یہ درد محبت مانگنی ہے۔ خدا کی قسم، یہ درد محبت جس کو حاصل ہو جاتا ہے، دونوں جہان کی سلطنتیں اس کے سامنے ہیج ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی دولت ہے، یہ درد محبت ہسپتال پہنچانے والا درد نہیں ہے، یہ وہ درد ہے جس کی بادشاہوں کو اگر خبر چل رہا ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں، تو تلواریں لے کر دوڑ پڑیں۔ لیکن یہ دولت یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے۔ ہاں، یہ اللہ والوں کی صحبتوں سے، ان کی دعاؤں سے، اور اپنی اصلاح ان سے کرانے سے، اور جو ذکر اللہ وہ بتائیں اس پر عمل کرنے سے، پابندی کے ساتھ اس کو کرنے سے، اور اپنی اطلاع اور اتباع تجویزات کرنے سے، پابندی کے ساتھ کرنے سے، انشاءاللہ تعالی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرماتے تھے کہ اگر انسان کسی اللہ والے سے تعلق رکھے دوامن، پابندی کے ساتھ، اور ساری عمر کمزور رہے، کام نہیں بنتا، گر پڑتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذکر اذکار چھوٹ جاتے ہیں، پھر چل پڑتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالی اپنے اولیاء کے صدقے میں، ان کے اکرام میں، اس کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی محبت غالب کر کے اٹھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے تعلق کا یہ فائدہ ہے میرے دوستوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بفضل خدا ایمان سے دائرہ خروج نہیں ہوتا، ایمان ہی پر موت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، حسن خاتمہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ہم دعا کر لیجئے، ایک تو یہ کہ ہمارے مولانا جلیل صاحب کی پوتی 10 مہینے کی تھی، رضا الہی سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، بیمار تھی، اللہ تعالیٰ اس کو تمام لواحقین کے لیے شافع و مشفع بنا دے، شفاعت کرنے والا۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے، بہت کثرت سے احادیث ہیں، کہ جو نابالغ بچی یا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتا گناہ اس کے ذمے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرنے والا بنا دیں گے. اور اگر ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ بھی ہو گیا ہوگا خدا نخواستہ, تو اپنی آمل نال سے وہ بچہ اس کو ان کو کھینچ لے گا جنت کے اندر, جنت میں کھینچ لے گا. تو یہ بھی بڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے, یہ غم جو ہے یہ بڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ ہے کہ جس کا تین بچہ دنیا سے چلا گیا ہوگا اس حالت میں, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہاں تک کہ دو بچے بھی کسی کے چلے گئے, اس پر بھی جنت کی بشارت ہے. ایک بچہ بھی چلا گیا, اس پر بھی جنت کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہمارے حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے کہ میں کیسے عذاب دوں, اس نے فلاں غلطی کری, چلو لکھو اس کا, پکڑو اس کو, ڈال دو جہنم میں. نہیں, اللہ تعالیٰ تو مہلت دیتے ہیں, ٹھہر جاؤ ابھی لکھو نہیں, شاید میرا بندہ توبہ کر لے, شاید میرا بندہ توبہ کر لے. بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, ہزاروں ہزاروں نہیں, بے شمار بہانے ان کے پاس اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے موجود ہیں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو, ان کو بھی اور بچی کے والد کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور سب کے لیے شافع مشفع بنائے. یہ نماز جنازہ میں بھی بچوں کی, جو نابالغ بچے ہوتے ہیں, ان کی دعا کو یاد کرنا چاہیے, بڑی زبردست دعا ہے. اپنے لیے خود جنت کا انتظام کرنا ہے, مگر شاید ہم میں سے چند لوگوں کو وہ یاد ہو کہ نابالغ بچہ ہو تو اس کے جنازے میں کیا دعا پڑھنی چاہیے ہے. اللہم اجعلہ فرطا, ہے نا, اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا زخرفا واجرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا, لڑکی کے لیے, اور شافعا ومشفعا, لڑکی کے لیے. کہ اللہ اس کو ہمارے لیے جو آگے چلے جاتے ہیں انتظام کرنے کے لیے, اس کو انتظام کرنے والا بنا دے, اس کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنا دے, اور اے اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو یہ اگر ہم نے نماز جنازہ میں مانگا, خدا تعالیٰ نے قبول کر لی, ہمارے لیے وہ بھی شفاعت کرے گا. جتنے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اس کو, اس کے لیے بھی شفاعت کرے گا, اس کی بھی شفاعت قبول ہو گئی, کام بن گیا اس کا بھی. اس لیے نابالغ کا جنازہ ہو بالغ کا ہو, حق بھی ہے مسلمان کا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھے, اس کے ہو سکے تو اس کے ساتھ جائے اور تدفین میں شرکت کرے, تو اس میں بڑا اجر و ثواب بھی ہے اور مسلمانوں کا حق بھی ہے. اور ہمارے ایک بہت ہی قدیم, بہت ہی پیارے پڑوسی, بہت ہی انتہائی نیک اور شریف پڑوسی ہمارے, اور ہمارے جو ہے وہ بہت ہی تعلق والے ہیں, ان کا بھی شدید علالت میں آج جمعے کے دن انتقال ہوا. جمعے کے دن جس کی موت ہوتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ, محدثین نے فرمایا ہے کہ اپنے مولا پر فضل کرتے نظر کرتے ہوئے, اپنے مولا کے فضل پر نظر کرتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ جب قبر میں عذاب نہیں دیا تو انشاءاللہ محشر میں بھی عذاب نہیں ہوگا, یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی. اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو شہید کی مہر لگی ہوگی جمعے کے دن. اور جو مہلک مرض میں مبتلا اس کا انتقال ہو جائے کسی بھی دن, اس کے لیے بھی شہادت کی بشارت ہے. مہلک مرض میں کوئی بھی پیٹ کے امراض, یا یہ خدا نخواستہ کینسر ہے, یا یہ گردے کا مرض ہے, جگر کا مرض ہے, کوئی بھی مہلک مرض ہو, اس میں دیکھو خدا تعالیٰ بخشنے کے بہانے نہیں, خدا کے بخشنے کے بہانے ہیں نا. تو جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں, پھر ہمیں بھی تو قدم اٹھانا چاہیے, ہمیں اللہ کی محبت کا کچھ تو حق ادا کرنا چاہیے دوستوں کے. نہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے بھی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, اللہ پاک ان کی خاص مدد اور نصرت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین, ہمیں بھی اس فتنے سے بچائے. اگر ہم نے اپنے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑا, کل ہم پہ بھی یہ وقت آ جائے گا میرے دوستوں. ہاں بتا رہا ہوں کہ آ جائے گا, کیونکہ خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ مسلمان دین چھوڑے گا ذلیل و خوار ہوگا, پٹے گا. ہماری کامیابی اور ہماری عافیت دین پر چلنے میں ہے، دین کو پکڑنے میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین پورے پورے دین کو ہم اختیار کریں، اور جو دشمن مسلمانوں کو ستا رہے ہیں خدا تعالی اپنا عذاب دردناک ان پر نازل فرمائے اور ان کو انتہائی ذلیل و خوار فرما دے. اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون معك إلها آخر، لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وقرب بيوتهم وقرب أعجالهم وقرب آجالهم. اللهم عذب اللهم لعن الكفرة أهل الكتاب والمشركين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اور اللہ مجھے بھی اور سب دوستوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہم میں سے جس کو جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما. سب بیماروں کو، ہمارے دوست ایک خاص ہیں ان کے بھی گھر والے اور ان کی والدہ بیمار ہیں، اور بھی جو جو بیمار ہیں ہمارے دوست احباب یا ان میں یا کسی بھی مسلمان گھرانے میں کوئی بھی بیمار ہو، اللہ سب کو چھوٹے بڑے کو سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستدر عطا فرما، عافیت کاملہ دارین عطا فرما، فلاح دارین عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین اپنی مہربانی سے ہم سب کو وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا بحرمة سید المرسلین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بھائی دے دو ان کو، لے جاؤں میں، یہ کام کی ہے، دے دو بھائی ان کو، ورنہ لوگ آئندہ اپنی سب چیزیں گھر پہ رکھ کے آیا کریں گے. ایسا نہ ہو ایک آدمی ان کو فن آ گیا تھا کہ لوگ بیان کے لیے اس کو بلاتے تھے، تو بیان کے دوران وہ زور سے نعرہ مارتا تھا جوش میں، اور کپڑے پھاڑ لیتا تھا، اپنے پرانے کپڑے پہن کے جاتا تھا، بہت پرانے، اور جو وہاں بلانے والے ہوتے تھے ان کو بڑی شرم آتی تھی کہ پیر صاحب کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب ان کو جلدی سے نیا جوڑا لا کے وہ اس کو پہنا دیتے تھے. تو نیا جوڑا حاصل کرنے کا اس نے یہ طریقہ نکالا تھا، مگر میں نے ان کی چھڑی واپس دے دی ہے، گوا رہنا.